بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمو بصر، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب بعنوان علامہ اقبال اور اجتہاد حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم اور مکرم صدر مجلس، محترم مؤسس و صدر چلڈرن قرآن سوسائٹی جناب نام اللہ خان صاحب اور معزز حاضرین، مجھے آج کچھ اپنا کام بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شروع ہی سے اس چھوٹے سے حال کی بھی حاضری کے اعتبار سے حالت خاصی زبوں نظر آ رہی تھی. یہی صحیح کثر طلبہ کے جانے سے اور پوری ہو گئی. دوسرے یہ کہ مجھ سے پہلے جو تقریر ہوئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر اس نشست کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ علامہ کے کلام اور پھر اس کو اس قدر درد بھرے انداز میں علامہ شبیر بخاری صاحب نے ہمیں سنایا، اس سے جذبات کی جو کیفیت ہو چکی تھی، اس کے بعد میرے خیال میں مزید کسی اور چیز کی گنجائش نہیں تھی. تیسری طرف یہ ہے کہ موضوع آج کے لیے بہت ہی وسیع طے ہو گیا. بہرحال میں چونکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس قلیل حاضری میں بھی الحمدللہ کہ وہ صورت موجود ہے کہ جو بقامت بہتر ولے بقیمت بہتر کا مصداق ہے، تو میں کچھ باتیں آپ حضرات کے جوش گزار کروں گا جو اصل میری اس گفتگو کا ایک تسلسل ہے جو میں نے اسی ماہ 9 تاریخ کو جو وابدہ آڈیٹوریم میں یوم اقبال منایا گیا تھا اس میں گوش گزار کی تھی. سب سے پہلے جو حضرات وہاں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی تھی کہ علامہ اقبال کا یوم مناتے ہوئے ہمیں تقریباً اب نصف صدی ہونے کو آ رہی ہے، بلکہ علامہ ان شاذ ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا یوم ان کی زندگی ہی میں منایا گیا. پھر یہ یوم کہاں کہاں منایا جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں. لیکن یہ کہ اس قسم کے اجتماعات میں اگر صرف خراج تحسین ادا کیا جاتا رہے علامہ کو تو یہ ان کا صحیح مصرف نہیں ہے، بلکہ آج پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، نہ صرف داخلی بلکہ خارجی، اس کے اعتبار سے میرے نزدیک اہم ترین اور صحیح مصرف جو ہے اس قسم کے اجتماعات کا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ خود اپنے آپ کو ایگزامن کریں. یہ کام جہاں انفرادی سطح پر ہونا ضروری ہے، وہاں ہمیں اجتماعی سطح پر بھی اور ملت پاکستانی کی سطح پر بھی کرنا لازم. یہ ملک جو ہمارے پاس ہے مملکت خدا داد، اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مملکت خدا داد ہے، اس لیے کہ واقعتاً جن لوگوں کے نگاہ میں وہ حالات ہیں کہ جو تقسیم سے قبل برے صغیر میں تھے، کہ مسلمانوں کا مقابلہ بیک وقت 2 قوتوں سے تھا، ہندو سے جو تعداد میں 3-4 گنا ہونے کے علاوہ زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ سرمایہ والا، زیادہ منظم، زیادہ بیدار، پھر انگریز سے، اس لیے کہ اس وقت لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور لیبر پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ کسی درجے میں بھی اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رہا، اور ایسی قائد اعظم کا شدید مخالف لارڈ ماؤنٹ بیٹن، قائد اعظم سے نہایت بغض رکھنے والا، اس سب کے باوجود جو پاکستان بن گیا تو میرے نزدیک حقیقتاً یہ صرف اور صرف خدا داد ہے. اس کا تجزیہ اگر تفصیل میں کیا جائے تو اس میں وقت لگ جائے گا. بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ اس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے, اور اگرچہ آج وہ پاکستان ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو سن 47 میں معرض وجود میں آیا تھا, تاہم اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ پاکستان موجود ہے کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے 1930 میں دیکھا تھا. اس لیے کہ اس وقت کے حالات میں اس سے زائد کی کہ غالباً سوچنے کی گنجائش ہی نہیں کہ ایک مسلمانوں کا آزاد سے ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا. تو بحمد اللہ وہ ابھی ہمارے پاس خطہ موجود ہے, لیکن اندیشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس میں وہ نظام قائم نہ کیا کہ جس کے قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تھا, تو اندیشہ یہ ہے کہ شاید ہم اسے بھی کھو بیٹھے. میں نے جب یہ بات وابدہ آڈیٹوریم میں کہی تھی تو بعض جو چیلے نوجوانوں نے بڑے جوش بھرے انداز میں کہا تھا کہ پاکستان رہے گا. میں نے یہ کیا تھا کہ یہی بات کبھی کہی جاتی تھی اس پاکستان کے لیے بھی کہ جو آج نہیں, پاکستان دیٹ واز. ہمیں اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں وہ روزے بد دیکھنا نہ پڑے, تو خدا نہ خواستہ یہ سرزمین بھی کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہماری کوتاہیوں کے سبب سے ہم سے چھن جائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس شخصیت نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا, ہم اگر براہ راست قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, طرز عمل تو یہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں کہ ہمیں اس خطۂ عرضی میں کیا نظام قائم کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس مناسبت سے کہ ایک مرد درویش نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا, اور جیسا کہ آج آپ کے سامنے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بات آ چکی ہے, اس کا اپنا دعویٰ یہی ہے کہ اس نے جو پیغام بھی دیا ہے وہ قرآن مجید پر مبنی اور اس سے ماخوذ ہے, تو یوم اقبال کی تقریبات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم علامہ اقبال سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے پیش نظر اجتماعی نظام کے وہ کون کون سے پہلو تھے کہ جن کو وہ چاہتے تھے کہ وہ اس سرزمین میں قائم اور نافذ ہو کہ جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا. اس ضمن میں میرے نزدیک علامہ اقبال کی جو اہم ترین نظم ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے, اس لیے کہ وہ 1936 میں لکھی گئی, 1938 میں علامہ کا انتقال ہو گیا. پھر یہ کہ وہ نظم اس اعتبار سے بہت منفرد ہے کہ اس میں علامہ نے اپنا مخصوص فلسفیانہ انداز اختیار نہیں فرمایا ہے, بلکہ داعیانہ اور مبلغانہ انداز ہے کہ نہایت آسان فہم انداز میں انہوں نے اس اجتماعی نظام کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جس میں ان کے نزدیک نوع انسانی کے لیے فلاح ہے. چنانچہ آپ کے پیش نظر ہے کہ اس میں وہ سارا مکالمہ جو ہوا ہے ابلیس کے مختلف مشیروں کی طرف سے, اور اس کے بعد جو آخری باتیں ابلیس نے کہیں, اور انہی کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ علامہ اقبال نے گویا کہ اپنا پیغام دیا ہے. الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری, موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فخور و آقا نہ گدائے رہنشیں, کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین, اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ ان چار اشعار میں میں حیران ہوتا ہوں واقعتاً کہ انسانی اجتماعیت کے جو تین گوشے ہیں یا تین لیولز ہیں, ان تینوں کے بارے میں اہم ترین باتیں ہیں کہ جو حضرت علامہ نے ارشاد فرما دی. ہماری اجتماعی زندگی کی اولین منزل جو ہے وہ سماجی نظام ہے, اور اس کے صلاح اور فلاح کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ معاشرے میں عورت کا کیا مقام معین ہوتا ہے, اور اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کا کیا انتظام ہے. علامہ نے اس سلسلے میں جو کچھ مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے, ہم نے اس موقع پر بھی اور شاید یہاں بھی آج جو حضرات وہاں نہیں تھے ان کو مل سکے ایک 8 صفحے کا پمفلٹ شائع کیا ہے کہ جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی وجزاه اللہ کی کتاب ہے نقوش اقبال، اس میں شامل ہے ایک چیپٹر کے حیثیت سے کہ عورت علامہ اقبال کے کلام میں. میں حیران ہوتا ہوں، میں ابھی اسی سال گیا تھا اپریل میں ہندوستان، وہاں مجھے مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم کی بات تحریریں دیکھنے کا اتفاق ہوا جو اس سے پہلے میرے نظر سے نہیں گزری تھی. مجھے شدید احساس ہوا کہ بڑا کنٹراسٹ ہے کہ مولانا ابو الکلام آزاد علماء کے طبقے میں سے شمار ہوتے ہیں اور علامہ اقبال کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹیوں اور کالجز کا ہے اور انہوں نے یورپ میں جا کر تعلیم اپنی مکمل کی ہے، لیکن یہ کہ مولانا ابو الکلام آزاد عورت کے بارے میں اور پردے اور حجاب کے بارے میں کہیں زیادہ لبرل نظر آتے ہیں علامہ اقبال. علامہ اقبال کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ پردے کے شدت کے ساتھ پائی، عورت کے لیے ان کا جو اصل مقام ان کے ذہن میں تھا وہ ماں کا مقام ہے اور اس کو انہوں نے اس قدر وضاحت کے ساتھ اور اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ نمایاں کیا ہے کہ یہ ہے اصل میں اس کا وہ رول کہ جس سے وہ انسانی معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے اور تہذیبوں اور تمدنوں کو وہ انتہائی عروج پر بھی پہنچا سکتی ہے اور کار مذلت میں بھی گرا سکتی ہے. یہ چیز جو ہے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں خاص طور پر وہ لوگوں کی کہ جو علامہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے علامہ کی اس رائے، حالانکہ یہ بنیادی منزل ہے نظام اجتماعی سے جس کے لیے میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیلی مباحث جو ہیں وہ انسان کی اجتماعی زندگی کے اسی پہلو کے بارے میں. سورہ بقرہ میں 5-6 رکوع ہیں، سورہ نساء میں تفصیلی مباحث ہیں، پھر سورہ مائدہ میں ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ تحریم ہے، سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے، ان میں کس قدر تفصیل کے ساتھ احکام دیے گئے اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمدن کی پہلی منزل ہے. اگر یہ صحیح ہوگی تو اس کے اوپر جو دوسری اور تیسری منزلیں تعمیر ہوں گی وہ بھی درست ہوں گی، لیکن اگر معاملہ وہ ہو جائے کہ خشت اول تو نے حج معمار کج کافر یا میروت دیوار کج، اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا. تو سب سے پہلے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چونکہ علامہ مرحوم نے یورپ میں جا کر اس معاشرت کا بہت ہی قریبی مشاہدہ کر لیا تھا کہ کس طرح عورت کو وہاں شمع محفل تو بنا دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے اس سے اسے محروم کر دیا گیا اور اس کی جو نسوانیت ہے اس کو جس طریقے سے سرے بازار لا کر رسوا کیا گیا ہے، یہ وہ قریبی مشاہدہ تھا جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ اس کے مشاہدے سے انہوں نے محسوس کیا کہ صحیح ترین نظام وہی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور ایک مسلمان عورت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بطول باش و پنہا شو عظیم عصم کہ در آغوش شبیر بغیری، یہ ہے وہ آئیڈیل. حجاب کے لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ اس قدر خوبصورت یہ ایک استعارہ یا تصویر جو ہے وہ استعمال کی ہے، جہاں تابی بے نور حق میں آموز کہ وہ باسط تجلی در حجابت، کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ عورت اگر پردے میں رہے گی تو وہ انسانی معاشرے کے اندر کوئی مفید خدمت سر انجام نہیں دے سکتی، وہ تو در حقیقت معاشرے کی تقدیر کے بارے میں فیصلہ کن رویہ اختیار کر سکتی ہے، بالکل اس طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی تقدیر فرما رہا ہے لیکن پردے میں. تو علامہ کے ہاں یہ جو پہلو ہے ان کے فکر کا میرے نزدیک یہ بہت قیمتی ہے، اور میں آج جب سوچ رہا تھا تو مجھے ایک اندازہ ہوا تھا اور ایک گمان کے درجے میں ہے، میں اس کی تحقیق کروں گا کہ علامہ مرحوم نے جو مولانا مودودی کو دعوت دی تھی کہ وہ حیدرآباد دکن سے پنجاب منتقل ہو اور یہاں پھر وہ اپنے کام کا آغاز کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس موضوع پر مولانا مودودی نے بڑی مفصل اور مدلل کتاب لکھی تھی پردہ، اور میرا یہ اندازہ ہے کہ مولانا کی ان تحریروں سے حضرت علامہ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ اس شخص کے اندر اس دور میں کام کرنے کی وہ صلاحیت موجود ہے. بہرحال میں اس میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ میں اس موضوع پر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ سنجیدگی سے غور کریں کہ آخر علامہ کا نام اتنا لینا
لیکن خاص اس معاملے میں جو ان کے نظریات ہیں ان کا کہیں ذکر تک نہ آنا اس کا سبب کیا ہے؟ اور یہ چیز در حقیقت ہمارے اپنی جو نقطۂ نظر کی کجی یا ہماری نیت کے فطور کی غمازی کر رہی ہے. اس تہذیب سے اور مغربی تہذیب کے اس پہلو سے ہم اس درجے مروب ہو چکے ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری، یہ جو اس کی ظاہری چمک دمک ہے. آج ہمارے ہاں اسی کے حوالے سے نہ معلوم کتنی بحثیں ہیں اور اس پر اجتہاد کے ضمن میں بڑے زوردار دعوی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ انسانی اجتماعیت کے اس پہلو کے بارے میں بالکل یکسو تھے، اور ان کے ہاں ہمیں اس معاملے میں کسی درجے میں بھی مغرب سے مروبیت کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا. اس کے بعد آگے چلیے، جہاں تک سیاسی نظام کا تعلق ہے، علامہ اقبال نے چونکہ جمہوریت پر بہت تنقیدیں کی ہیں بلکہ پھپتیاں چست کی ہیں، بعض جگہ اس کا بڑا مذاق اڑایا ہے، اس لیے ایک مغالطہ عام ہو گیا ہے کہ شاید علامہ جمہوریت کے قائل نہیں تھے. حقیقت یہ نہیں ہے، علامہ کی ساری تنقید اور ساری مخالفت جو ہے وہ بے خدا جمہوریت کی ہے، ورنہ جمہوریت نے انسان کو جو عزت نفس عطا کی، اس کو جو حقوق کا شعور عطا کیا ہے، اور انسان کو غلامی، انسان انسان کا غلام ہو. آپ دیکھیے اس دوسرے شعر میں جو ابھی میں نے آپ کو سنائے تھے کہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاقان، نہ گدائے رہنشی، کوئی محکومیت کا تصور جو ہے انسانوں کے لیے نہ رہے. مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد کے گورنر کو، اور گورنر بھی کون کے جو فاتح ایران تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک دیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے، اور بالکل یہ فطری ضرورت تھی. ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص بھی آخر اس سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہ کچھ وقت اس کا اپنا ہونا چاہیے کہ جس میں اس کی پرائیویسی ہو. لیکن اس پر جو خط گیا ہے حضرت عمر فاروق کا، اس کے یہ الفاظ ہیں جو یاد رہنے چاہیے ہمیں کہ ماؤں نے لوگوں کو آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا. یہ وہ حریت کہ جس کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ حریت سرمایہ آب و گلش، یہ تو گویا کہ اس انسان کی سرشت کے اندر ہونی چاہیے کہ جو انسان اسلام کا مدعی ہو اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کر رہا ہو. تو یہ بات جو ہے سامنے رکھنی چاہیے کہ علامہ کا تصور، اور خاص طور پر میں اس دور میں جو بحث چل رہی ہے اجتہاد کے ضمن میں، کہ اجتہاد جو ہے علامہ نے یہ فرمایا ہے کہ اجتہاد کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور وہ اب پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا. یہ بات جزوی طور پر بہت صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو علامہ ہی کے کلام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ علامہ کے نزدیک اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو تسلیم کرے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، قانون سازی کا اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے. البتہ یہ کہ اس کے جو حدود معین ہیں اس کے دائرے کے اندر اندر تمام انسان برابر ہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، اور امرهم شورا بینهم کے تحت ان کے وہ معاملات طے ہونے چاہیے کہ جن کے لیے کوئی صریح حکم کتاب اور سنت میں نہ ملتا. اس زمن میں بھی میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں مولانا مودودی کا، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس خطے میں انہیں لانے والے علامہ اقبال تھے، اور ان کے ہی ایک عقیدت مند نے ان کے لیے وہ جو ادارہ دارالسلام قائم کیا تھا اس میں ان کے لیے سارا اہتمام کیا. وہ ایک تجویز تھی در حقیقت علامہ اقبال کی کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے کہ جہاں گریجویٹس کو قرآن کی تعلیم دی جائے. اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے وہاں وہ وقت قائم ہوا تھا، دارالسلام وقت، اور علامہ مرحوم نے خط لکھا تھا الازہر یونیورسٹی کو کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے کہ جو انگریزی زبان میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن مجید کا مفہوم سمجھا سکے. لیکن وہاں سے جواب آ گیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی عالم موجود نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ اسکیم جو ہے وہ عملی جامہ نہ پہن سکی. بہرحال وہ جگہ پھر مرکز بن گئی مولانا مودودی کی تحریک کا. مولانا مودودی کا میں یہاں ذکر اس لیے کر رہا تھا کہ علامہ مرحوم کا جو سیاسی فکر ہے اس کو نہایت سر و بس کے ساتھ جس شخص نے مرتب کیا ہے وہ مولانا مودودی. چنانچہ میں ان کی ایک اصطلاح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت جب استعمال ہم کریں گے مغربی تصور میں تو وہ ہے در حقیقت پاپولر سوورنٹی کے کانسیپٹ پر مبنی عوامی حاکمیت. مولانا مودودی نے اسلامی نظام کو تعبیر کیا ہے پاپولر وائسریجنسی کے لفظ سے. یہ ایک اصطلاح ہے جو انہوں نے وضع کی ہے کہ یہ خلافت ہے حاکمیت نہیں ہے. لیکن خلافت کسی ایک فرد کی جاگیر نہیں ہے, کسی ایک طبقے کی ملکیت نہیں ہے, یہ پاپولر ہے, پاپولر وائسریجنسی ہے کہ تمام مسلمان جو ہے اس خلافت کے حامل ہیں. اب وہ اپنے میں سے مشورہ کر کے اپنے ان اختیارات کو اگر کسی ایک شخص کے اندر مرتکب کر دیتے ہیں تو یہ در حقیقت ان کی طرف سے ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے, ورنہ کوئی شخص بھی از خود اپنے کسی ذاتی استحقاق کی بنیاد پر اس خلافت کا مدعی نہیں بن سکتا. یہ ہے در حقیقت وہ تصور کہ علامہ نے بھی جو فرمایا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے عذری. باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ اس دور میں یہ نظام چلے گا کیسے, اور خاص طور پر اجتہاد کی کیا صورت اس دور میں ممکن ہوگی. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ علامہ مرحوم نے رموز بے خودی میں ایک طرف تو ایک باب قائم کیا ہے درمانی این کہ در زمانہ انحطاط تقلید از اجتہاد اولا ترس, بحث فرما رہے ہیں بالکل وہ بات کہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی عالم دین اس طرح سے زوردار انداز میں وہ بات اس دور میں نہ کہہ سکے جس طریقے سے کہ علامہ اقبال نے فرمائی. فرماتے ہیں کہ راہ آبا رو کہ این جمعیت است, مانیے تقلید ضبط ملت است. اپنے آبا و اجداد کے راستے پر چلو اس لیے کہ اسی میں جمعیت ہے, ورنہ انتشار پیدا ہو جائے گا. مانیے تقلید جو ہے اسی کے اندر در حقیقت انضباط کی ملت کا وہ اسی تقلید کے اندر مزمر ہے. اجتہاد اندر زمانے انحطاط قوم را برہم ہمیں پہ کر دیتا. انحطاط کے زمانے میں اجتہاد کا نام لینا کسی جمعیت کو پریشان کر دینے کا جو موجب بن سکتا ہے کہ ان کے ہاں طرح طرح کی بولیاں جو ہے بولی جائیں گی, طرح طرح کی بحثیں اٹھ کھڑی ہوں گی. انحطاط کے زمانے میں جیسا کہ میں نے عنوان آپ کو بتایا وہ تقریر کو اولا بتا رہے ہیں. اجتہاد عالمانے کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر, اپنے زمانے کے کم نظر عالموں اور دانشوروں کے اجتہاد کے مقابلے میں جو فوت شدہ تمہارے آبا و اجداد ہیں ان کی آراء پر اگر عمل کرو گے تو محفوظ رہو گے. عقل آبایت حوث فرسودہ نیست, تیرے آبا و اجداد اور تیرے اسلاف کی جو عقل تھی وہ فرسودہ نہیں تھی. کار پاکاں از غرض آلودہ نیست, ان کی نیتیں جو ہے وہ خالص تھی, ان کے اندر ذاتی اغراض نہیں تھے. تارشاں ریسد ہمیں باریک تر, بریشاں با مصطفیٰ نزدیک تر, ان کا اخلاق, ان کا تقوی, ان کا تدین, ان کی للہیت جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر تھی. بتائیے کہ تقلید کی تائید میں یا تقلید کی تلقین کرنے میں اس سے بڑھ کر کون سی بات ہے کہ جو کوئی سب کہہ سکتا. لیکن دوسری طرف یہ بھی واقعہ ہے کہ ان کے لیکچرز میں ایک پورا باب موجود ہے دی پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام, اور وہ اس کا ایک اہم چیپٹر ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں میں آخر تطبیق تو کرنی ہوگی. علامہ اقبال کے ان دونوں چیزوں کے اندر تطبیق کی شکل یہ ہے کہ جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے کہ جو آج سے پہلے پیدا ہو چکے, ان پر ہمارے اسلاف بحثیں کر چکے, غور و فکر کر چکے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ جو ہے اتنی تاریخ نہیں ہے, اگرچہ ملوک کی تاریخ جو ہے وہ تاریخ نظر آتی ہو, لیکن علماء, فقہاء, محدثین, ہمارے جو ائمہ دین ہیں ان کی تاریخ بہت قابل ہے. انہوں نے اپنی صلاحیتیں صرف کر کے جو اجتہادات کیے اور جن پر پھر امت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مطمئن ہو کر کاربند ہو گیا, ان مسائل کو اب چھیڑنا دوبارہ بہت بڑا فتنہ. ان مسائل کے ضمن میں تو وہی بات ہوگی کہ جو کہی علامہ اقبال نے اس تقلید کے ضمن میں کہ ان کی باتوں پر عمل کرو اس لیے کہ وہ نزدیک تر ہیں زمانے مصطفیٰ سے, اور ان کا مزاج بھی مزاج مصطفیٰ سے نزدیک تر تھا. لہذا جن مسائل پر ہمارے ہاں خاص طور پر غور کیجئے کہ اہل سنت کی جو چار فتنے ہیں ان میں جن چیزوں میں چاروں کا اجماع ہو گیا ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اب کھولنا اور اس میں سے کسی مسئلے کے اوپر بحث کا آغاز کرنا سوائے اس کے کہ فتنہ پیدا کیا جائے اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں ہو سکتا. البتہ اجتہاد کی یقیناً ضرورت ہے, اس لیے کہ انسانی زندگی ڈائنامک ہے, حرکت پذیر ہے, اس میں ارتقاء ہے. بہت سے مسائل وہ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اس وقت نہیں تھے. خاص طور پر زکات کا میں مثال دیتا ہوں کہ بہت سے مسائل ہیں. لمیٹڈ کمپنی جو ہے اس کا کوئی تصور اس دور میں موجود نہیں تھا جبکہ ہماری فقہ مرتب ہوئی. اب آیا لمیٹڈ کمپنی کی زکات جو ہے وہ کمپنی کے لیول پر نکلے گی یا شیئر ہولڈر کے لیول پر اسے وصول کی جائے گی, یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طریقے سے اس وقت یہ طے کیا گیا تھا, صحیح طے کیا گیا تھا کہ کوئی کاریگر ہے, کوئی بڑھئی ہے, کوئی ترخان ہے, اس کے جو اوزار ہیں وہ زکات سے مستثنی ہیں. لیکن اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے کارخانے اور بڑی بڑی ملیں, آیا ان کو بھی ان پر قیاس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اسی طرح اس زمانے میں بار برداری کے اونٹوں کے بارے میں اجماع ہوا کہ ان کے اوپر زکات نہیں ہے. کیا یہ جتنی بھی ہماری بسوں کی اور ٹرکوں کے فلیٹ سے لوگوں کے پاس, کیا یہ بھی اسی پر قیاس کیے جائیں گے یا ان کے ضمن میں کوئی فیصلہ نیا ہوگا؟ تو میں زکات جیسے اہم معاملے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے مسائل جو پیدا ہو گئے ان کے بارے میں یقیناً غور و فکر کی ضرورت ہے. البتہ یہ کہ اس ضمن میں جو کچھ علامہ نے کہا ہے میں سب فیصد متفق ہوں, لیکن اس کا مطلب غلط سمجھا جا رہا ہے. وہ بات صحیح ہے کہ اب یہ اجتہاد پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا, لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ قوت نافذہ پارلیمنٹ کے پاس ہے, لہذا اجتہاد نافذ وہ ہوگا کہ جو پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت جو ہے وہ منوا لے. اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ان پڑھ شخص, کوئی شخص جس نے کوئی دین کی جو ہے ابتدائی تعلیمات بھی حاصل نہ کی ہو, محض اس بنیاد پر کہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا وہ مجتہد ہو جائے گا, نہیں. بلکہ در حقیقت جو بات یہاں علامہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اجتہاد ہوگا, اہل علم غور و فکر کریں گے, لیکن یہ کہ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا یہ مسئلہ ہے. وہ کسی فرقہ واریت کی بنیاد پر نہیں ہوگا, وہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ کسی فرقے کا معاملہ کر دیتے ہیں اور اس کے علماء کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ تھیوکریسی بن جائے گی, یہ ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن جائے گی, اور اسلام میں یقیناً تھیوکریسی کی کوئی گنجائش نہیں. یہاں پر تو وہ پاپولر وائس ریجنسی کا تصور ہے, لہذا یہاں یقیناً جو نافذ ہوگا اتحاد وہ ہوگا کہ جس کے حق میں پارلیمنٹ کی اکثریت ہو گئی, اور اس کے اندر تغیر و تبدل ہو سکتا ہے, اور اس میں آخری فیصلہ جو بھی اس ملک میں جس میں بھی اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ اسلامی فقہ جو ہے اثر نو بتمام و کمال نافذ, اور اللہ کرے کہ وہ ہمارا ہی ملک ہو, تو جو اس کی سب سے بڑی عدالت ہوگی اسی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ سن سکے کسی بھی شخص کی فریاد کو. اگر وہ آ کر کنڈا کھٹکھٹاتا ہے کہ فلاں قانون یا فلاں قانون کی فلاں شک یا فلاں دفعہ کتاب و سنت کی صریح جو تصریحات ہیں ان کے خلاف ہے, تو وہاں پر اس کی ریٹ ایڈمٹ ہو اور اس کورٹ کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آیا اس کے اندر کہیں تجاوز تو نہیں ہو رہا ہے دستور کی اس بنیادی شک سے, جس کے بارے میں کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک شک جو ہمیشہ ہمارے ہاں موجود رہی ہے, لیکن آج تک وہ صرف ڈائریکٹ پرنسپلز میں, اور اب بھی وہ کچھ جزوی طور پر ہی ہے آپریٹو, کلیتن آپریٹو نہیں ہے. اگر وہ کلیتن آپریٹو ہو جائے پوری کی پوری بتمام و کمال کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپرزنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, تو یہ ایک دفعہ کسی بھی ریاست کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے کافی. باقی سارے جھگڑے یونیٹری نظام ہو کہ فیڈرل ہو کہ کانفیڈرل ہو, بائی کیمرل ہو کہ یونی کیمرل ہو, الیکشن جو ہے اس کے لیے کیا بنیاد ہو, فرینچائز کی بنیاد کیا ہو, پھر یہ کہ ڈائریکٹ ہو کہ انڈائریکٹ ہو, جماعتی ہو یا غیر جماعتی ہو, اس سے کتاب و سنت کو ختم کوئی بحث نہیں ہے. جو لوگ خلافت راشدہ سے کچھ چیزیں نظیر کے طور پر نکال کر لا رہے ہیں اور اس سے در حقیقت اس دور کی جو رفتار ہے اس کو وہ پیچھے کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں, ان سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات دلیل ہے تو خلافت راشدہ میں سٹینڈنگ آرمیز کا کوئی تصور نہیں تھا. پھر یہ کہ ہمارے ہاں یہ سٹینڈنگ آرمیز بھی نہیں ہونی چاہیے, کم سے کم یہ کہ فوج کے معاملے میں سوائے ٹیکنیکل کچھ چیزوں کے, نیوی اور ایئر فورس کو اگر آپ رکھے اور آرمی جو ہے اس کے لیے صرف ٹیکنیکل جو اس کے حصے ہیں ان کو برقرار رکھے, اگر دلیل وہاں سے لانی ہے تو وہاں کوئی سٹینڈنگ آرمی موجود نہیں تھی. تو ہمیں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تمدن کا ارتقاء جو ہوا ہے اس ارتقاء کو ہم اس پہیے کو واپس لے جانے والے نہ بن جائیں, بلکہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی اصولوں کو لے کر آگے چلے. جہاں تک وہ معاملات ہیں کہ جو زیر بحث آ کر آج سے ہزار سال پہلے اور وہ طے ہو چکے ہیں, اور ان کے بارے میں اب ایک اجماع اور کنسنسس مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اس میں یہ تقلید جس کے بارے میں علامہ اقبال نے اس قدر زور شور کے ساتھ یہ تلقین فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے واحد اصول ہونا چاہیے. البتہ جو نئی پروپوزیشنز ہیں، جو نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہیں، ان کے بارے میں اجتہاد اور اجتہاد کی صلاحیت جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہر شخص میں نہیں ہے. علماء کے کرنے کا کام یہ ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر وہ ایک خاص سطح تک، ایک تو یہ کہ جو کلیکٹیو ول ہے کہ ہمیں مسلمان رہنا ہے، مسلمان جینا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، ایک تو اس کلیکٹیو ول کو وہ برقرار رکھیں بلکہ اس کو تقویت دینے کی کوشش کریں، اور دوسرے یہ کہ معاشرے میں ایک عام شعور پیدا کر دیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کون سی چیز اسلام کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے. یہ گویا کہ علماء کے کرنے کا اصل کام ہے جو وہ انڈائریکٹلی کریں گے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر تنفیذ کا معاملہ کسی خاص طبقے کے علماء کے سپرد کر دیا جائے تو پھر تو وہ ایک تھیوکریسی بن کر رہ جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے اس تمدنی ارتقاء کا سارا عمل گویا کہ ہم اس کو معدوم کر کے رکھ دیں گے. صحیح ترین تصور وہی ہے کہ ایک ترقی پذیر، ایک جمہوری ریاست بمانی ہی کہ اس میں جو قانون سازی کا اختیار ہے وہ مطلق نہیں ہے بلکہ محدود ہے، وہ لمیٹڈ ہے بائی دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے آئیے معاشی نظام کے بارے میں. آپ نے دیکھا ہوگا ان چار شعروں میں کہ سماجی نظام کے بارے میں ایک شعر، سیاسی نظام کے بارے میں ایک شعر، لیکن معاشی نظام کے بارے میں دو اشعار ہیں جو علامہ نے فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ کو اس کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ دور جو ہے در حقیقت معاشیات، آج کا انسان اقتصادی حیوان بن کر رہ گیا ہے، اور اس کے لیے سب کو معلوم ہے کہ ہماری بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں ان کی فورن پالیسیز بھی اور بین الاقوامی جو سیاست ہے اس کو کنٹرول کرنے والے جو ہیں وہ اقتصادی اور معاشی معاملات ہیں. علامہ کی چونکہ پہلی تشریح بھی اس میدان کی تھی، لہذا مجھے اس میدان میں وہ بالکل منفرد اور یونیک نظر آتے ہیں. اور چونکہ میں نے دو مرتبہ مولانا مودودی کا ذکر کیا ہے اثباتاً اور تعریفاً، تو میں ساتھ ہی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ مولانا مودودی کی سوچ اس میدان میں بہت پیچھے رہ گئی. زیادہ افسوس اس اعتبار سے ہے کہ علامہ اقبال اس معاملے کے اندر بالکل واضح باتیں کہہ سکے. علامہ کے دیے ہوئے سیاسی فکر کی شرح و تفسیر جو ہے مولانا نے بہت خوب کی ہے، لیکن اس میدان میں مجھے افسوس ہے کہ وہ علامہ کے ساتھ قدم بقدم چل نہیں پائے، بلکہ مزارعت کر کے جماعت کی سند عطا کر کے مسئلہ ملکیت زمین نامی کتاب لکھ کر انہوں نے در حقیقت اس دور کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جسے کہ ہم ایک ریٹروگریسو سٹیپ کہیں گے وہ اختیار کیا ہے. مزارعت کے بارے میں علامہ اقبال کا جو موقف تھا، میں نے وہ دو اشعار سنائے تھے وابدہ آڈیٹوریم میں بھی، اور واقعہ یہ ہے کہ دل لرز جاتا ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھے تو میں کانپ اٹھا تھا کہ خدا عاملت را سروری داد کہ تقدیرش و دست خیش بنوش بہاں قوم سروکار ندارد کہ دہقانش برائے دیگر آتش. اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے تو سروکار ہی کوئی نہیں ہے کہ جس کا دہقان دوسروں کے لیے کاش کر رہا ہو. یہ ہے علامہ کا تصور، اور کتنے پہلے وہ یہ تصور دے چکے ہیں. پھر یہ کہ اگر ہم دیکھیں خود اپنی تاریخ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ٹھیک ہے ہمارے ہاں ملوکیت کی چھاپ آ گئی اور سرمایہ داری کی چھاپ بھی آ گئی. وہ جو علامہ نے کہا اسی نظم کے شروع میں کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مسجد کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. تو ہمارے اوپر واقعہ یہ ہے کہ سرمایہ داری اور زمینداری اور جاگیرداری کی چھاپ بہت گہری پڑی ہوئی. لیکن یہ کہ اگر ہم اپنے ائمہ کی طرف رجوع کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نوع کی مزارعت حرام مطلق ہے، امام مالک کے نزدیک ہر نوع کی مزارعت حرام مطلق ہے، امام شافعی ذرا سی نرمی کرتے ہیں کہ باغوں کے بارے میں اجازت دیتے ہیں، اور باغوں کے ساتھ جو زمین ہو اگر وہ کھیت کی شکل میں استعمال کی جا رہی ہو تو اس میں اجازت ہے مساقات کی، لیکن یہ کہ انڈیپینڈنٹلی کھلی زمین کے جس میں صرف کھیتی بوئی جا رہی ہو اس کے اندر وہ بھی ناجائز سمجھتے ہیں. یہ در حقیقت متاخرین کا معاملہ ہے، اس لیے کہ ائمہ اربعہ میں سب سے زیادہ باغ والے ہیں امام احمد ابن حنبل، اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ان کے شاگرد ہیں، لہذا کچھ نہ کچھ زبانی اعتبار سے اگرچہ ہم اثر بھی ہیں پہلو سے، لیکن یہ کہ ان سے مؤخر مانے جائیں گے. کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مزارعت کے جواب کا فتویٰ دیا اور اس میں بھی بڑی کڑی شرائط عائد کر کے فتویٰ دیا. لیکن اس بات کی ضرورت ہے, آج واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس نظام کو نہ بدلا, اور میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ میں جب یہ بات کہتا ہوں تو اس کا چرچا نہیں ہوتا پردے کے بارے میں, حالانکہ میں نے وہ نہ کوئی تقریر کی تھی, صرف یہ کہ ایک انٹرویو مجھ سے لیا گیا اور اس کے آخر میں کچھ تیزی سے سوالات کیے گئے کہ جن میں میں نے اپنی بات کہی, لیکن اس پر اتنا کچھ شور و غل اس ملک کے اندر ہوا. لیکن ہمارے دانشور, ہماری صحافت اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلو جو ہے وہ سب کے لیے بڑا خوفناک ہے اور اس نظام کے تحفظ کی سب کو فکر ہے. یہ نظام جب تک نہیں بدلے گا ہماری تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اس لیے کہ ہماری سیاسی تقدیر جو ہے ابتدا سے کچھ زمینداروں کے ہاتھ میں ہے, وہ کہ جن کے لیبل تبدیل ہوتے ہیں, وہ کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری میں کبھی تیسری میں, وہی ہے کہ جن کے ماتھے کے لیبل بدلتے ہیں, باقی یہ کہ حقیقت وہی رہتی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ابھی تک اس میدان کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. ہمیں یہ کرنا پڑے گا, اگرچہ یہ میں عرض کر دوں کہ اس کے لیے طریقہ کار ہمیں وہ اختیار کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور جس کی تشریح بھی علامہ اقبال نے کی ہے بہت سروبت کے ساتھ. میں اس وقت چونکہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کی مدد کے بھی بول رہا ہوں تو زیادہ طویل گفتگو کرنا یہ موقع ہے اور نہ میرے لیے ممکن ہے. میں نے اس پر مفصل تقریریں اپنے جمعے کے خطبات میں کی ہے اور عطا حال کر رہا ہوں کہ وہ انقلابی عمل کون سا ہے, اس کے پری ریکوزٹس کیا ہیں, اس کے ابتدائی اقدامات کون سے ہیں کہ جن کو مکمل کیے بغیر ہم نے اگر کوئی اقدام کر دیا تو پھر وہ ایک اشتراکی نوعیت کا انقلاب آئے گا, وہ اسلامی نوعیت کا انقلاب نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات میری سمجھ لیجئے کہ علامہ کے نزدیک جب تک یہ تینوں پہلو جو ہیں ہماری اجتماعی زندگی کے, جب تک ان پر ہم اس ملک میں کہ جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا, اگر اس میں ہم اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ایک نظام قائم نہیں کریں گے تو گویا کہ یہ پاکستان اپنے اصل منزل کی طرف نہ پیش قدمی کرے گا نہ اپنے مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا. اور دنیا کا قاعدہ بہرحال یہی ہے, جو چیز اپنے مقصد کو گم کر دیتی ہے وہ پھر ایک بیکار شے کے مانند کچھ دیر تک برقرار رہ جائے تو رہ جائے, بہرحال اس کے لیے پھر دوام اور ثبات اور بقا نہیں. میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں, ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے, لیکن اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ کمر کسے اس انقلاب کے لیے, خوب اچھی طرح ٹھنڈے دل سے سوچے کہ اس انقلاب کی شرائط کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. علامہ کی وہ نظم جو انقلابی کے عنوان سے زبور عدم میں ہے کہ خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لالے ناب, اور از جفائے دہ خدایاں کس سے دہتا نا خراب, انقلاب انقلاب انقلاب. یہ اشعار بھی تو علامہ اقبال کے, ان کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا ہوگا. ٹھیک ہے وہ سوز و ساز, وہ کیفیتیں, وہ عشق رسول کا معاملہ, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کی بات, اور وہ جو ان کا ایک ہائیسٹ آئیڈیل تا سمندے تو سنت یزدا شکار, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. یہ علم کے لیے, فہم کے لیے, لوگوں کے لیے ایک اعلیٰ نصب العین جو ہے اس کے اعتبار سے اہم ترین ہے. لیکن یہ کہ ہمیں آسمانوں کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ زمین کی بات بھی کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس شخص کا نام ہم اس قدر زور شور سے اتنے شبد و مد سے لیتے ہیں, اس نے ہمیں ان تین میدانوں میں کیا رہنمائی دی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.